بسم الله الرحمن الرحيم تانكلي بارك موسك تورنتو كندا Today is Friday 29th Taravi 12th of November 2004 As Mukti Sahib is still sick Maulana Abdullah is presenting the audience tonight He talked about the dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam He also explained how far we are from the actual dindari Hazrat Maulana Abdullah Sahib.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي بزرگوار دوستو آج ان تیسویں شب ہے حضرت مولانا سید احمد صاحب نعمت برکاتہم بیمار ہیں اس لیے حضرت نے یہ حکم فرمایا کہ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں میری صحت کی ٹھیک نہیں ہے لیکن کسی شاعر نے کہا غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو یارو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے انتیسویں شب ہے معلوم نہیں آئندہ کا چاند ہو تو پھر یہ جو مجمع ہے یہ جو صالحین کے مجلس میں نظر آ رہی ہیں جو پورے رمضان میں یہاں جمع ہوتے تھے پھر یہ معلوم کہ آئندہ رمضان تک ایسا اجتماع ملتا ہے یا نہیں ملتا غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو یارو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہم نے کہا دو چار باتیں آپ سے عرض کر میرے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اس نے اس امت کو جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معصوم ہے اس کو بہت ہی درمیانی امت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کسی بھی عمل میں نہ تو افراد ہے نہ تفریط پہلے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو دیندار اگر بنانا چاہتے تھے تو وہ دنیا کو ترک کر دیتے تھے راہب بن جاتے تھے بیوی بھی نہیں کرتے تھے تجارت میں نہیں مشغول ہوتے تھے اور دنیا کے کاروبار سے اپنے آپ کو الگ ہندوستان میں بھی اب بھی یہ جو جوگی لوگ ہیں وہ وہاں ہمالیہ کی پہاڑیوں میں گفاؤں میں چلے جاتے ہیں ہمارے یہاں گجرات میں جوناگڑھ ہے وہاں پہاڑیاں ہیں وہاں ان کو گفائیں کتنے ایسے جوگی ہیں جو پانی میں کھڑے رہتے ہیں کئی کئی دن تک اور کہتے ہیں کہ بس اب ہم شادی نہیں کریں گے لیکن اس امت کو کہا گیا کہ اس امت میں یہ بات دینداری کی علامت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں سادو کے لیے نہیں ہے عجیب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولتیں بیان فرمائی یہ فرمایا کہ نہیں ہے یہاں تو آپ شادی بھی کرو آپ بہترین کھانا بھی کھاؤ آپ تجارت بھی کرو آپ سفر بھی کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہر طرح استعمال کرو لیکن ہر وقت یہ ہے کہ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑے رکھو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب زندگی کر ہمیں امت وسط بنایا افراد بھی نہیں ہے تفریح جن قوموں میں آزادی تھی وہ اتنے آزاد ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ شادی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے زمین سب خدا کی ہے ساری عورتیں بھی اللہ کی بندیاں ہیں جس کے چاہے چاہے جیسے جانور ملتے ہیں ایران میں آپ حضرات نے تاریخ تو پڑھی ہوگی ایران میں ایک شخص پیدا ہوا اور اس نے ایک مذہب کا رواج دیا مانی ایک مذہب تھا ایرانی اس نے اباحیت پسندی سارے ایران میں جاری کر دی ہم نوجوانوں کو یہ بات بہت پسند آ گئی یہ تو بہت اچھا ہے جہاں چاہو جس لڑکی سے چاہے اپنا منہ تالا کر لو کوئی پابندی نہیں کوئی برائی نہیں بھائی ہماری طبیعت چاہیے تو کر لیتے ہیں امریکہ میں بھی آج کل ایک ہوا ایسی چلی ہے کہ شادی کی کیا ضرورت ہے آدمی کو بھوک لگتی ہے تو کسی بھی ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھا لے اگر پیاس لگی تو آپ کوئی بھی بوتل اٹھا کر خرید کر
کوکا کولا پی لیا, اسپرائٹ پی لیا, اور پی لیا, نارنگی پی لی. اسی طرح جنسی خواہش بھی جب ہوتی ہے کہیں بھی پوری کرو, اس میں پھر پابندی کی کیا ضرورت, ایک ہوا چلی ہے. اور وہ کہتے ہیں شادی میں خامخواہ ایک دوسرے کی غلامی میں رہنا, پابندی رہنا, اس کی کوئی ضرورت نہیں. ایک بڑی تعداد لڑکیوں کی بغیر شادی کے اس طرح زندگی گزارنا چاہتی, یہ ہے وہ جو خدشہ کی طرف. ادھر یہ تھا کہ نہیں ہم شادی بالکل نہیں کریں گے, دینداری کے خلاف ہم غفاؤں میں چلے جائیں گے, ہم اپنے گرجاؤں میں جا کر بیٹھ جائیں گے. ایک طرف وہ, ایک طرف یہ ہے کہ نہیں جہاں جاؤ گھومو جو چاہے کھاؤ, حرام حلال کچھ بھی نہیں, سب اللہ کی سنت میں. ہماری امت جو ہے یہ درجے قدار کا جاننا محمد وسط, ہم نے ایسا نہیں کہا کہ آدمی اپنے جانوروں کی طرح اس طرح زندگی گزارے کہ جہاں چاہے منہ ڈال دے. ہمیں کہا ہمیں اگر آپ کو نکاح کرنا ہے تو پھر چار شادی, چار سے شادی کی درج نہیں تھی. اور کھانے پینے میں بھی اور کچھ نہیں کہا, صرف اتنی بات کہی کہ آپ کی طبیعت چاہے وہ کھاؤ, آپ کی طبیعت چاہے پیو, لیکن اسراف مت کرو, وشربو ولا تصرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. یہ ٹوک لگ ہر چیز میں, لباس ساتھی پہنو, ایسا پہنو کہ جس میں تمہارے لباس کو زینت ہو. اور اللہ تعالیٰ نے تو خاص طور پر فرمایا حضور زینت کو مند کل مسجد, ارے بھائی ہر مسجد میں جاتے ہوئے اپنی زینت کو اختیار کرو. یہ نہیں کہ جیسے کپڑے نہیں پہنتے, سادھو لوگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں بالکل ننگے بابا گھومتے ہیں, بال بڑے بڑے پچھلے ہوئے دھوئے پڑی ہوئی ہے, اور کوئی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے دیندار ہیں, اور کیسے جاتی ہیں ان کے سامنے نمن کرتے ہیں راستے سے جب گزرتی ہیں. تو وہ ان کے یہاں مذہب ہے, ہمارے یہاں مذہب یہ نہیں. ہمارے یہاں دیکھو لباس پہنو, اتنا لگاؤ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں ایسا, انہوں نے اس کو بلایا کینچی منبر, اس کے بال کاٹ دیے. انہوں نے کہا کہ یہ مذہب نہیں ہے تم بکھرے بال, کوئی جان بچ کر اونچا ہے, ایک پاجامہ اوپر ہے, ایک پاجامہ نیچا ہے, کرتا میلا ہوا ہے, بال بکھرے ہوئے وہ سمجھے بڑے نیک آتی ہیں. یہ بےچارا کیسے بزرگ, یہ کوئی بزرگی نہیں, یہ کوئی بزرگ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت اور طہارت کو پسند کیا. آپ نے فرمایا نظافت اور میرے ایمان, صاف ستھرا رہنا یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ خوشبو کو پسند کرنا, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند ہے, یہ تو ہماری روحانی غذا ہے. مسلمان کو جب راستے سے گزرتا ہے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شریکہ میں مسلمان جا رہا ہے, اس کے کپڑوں سے خوش ہو. اور جمعہ کے دن مسجد نبی کیونکہ بہت چھوٹی تھی, کچھی تھی, شاہب احترام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین بیچارے انصار جو ہے باغوں میں کام کرتے تھے, پانی کھینچتے تھے, کھیت میں کام کرتے تھے, اور موٹے موٹے کپڑے ہوتے تھے ان کے, تو پسینہ ہوتا تھا ان کے کپڑے. اب وہ چھوٹی تھی مسجد اور صحابہ کی کثرت, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ محسوس ہوتی تھی پسینے کی. آپ نے فرمایا لو کم تم تقسیروں, ارے بھائی تم غسل کیوں نہ لو, نہ یہ کوئی دینداری نہیں ہے. جیسے ہندوؤں کے یہاں کے کئی ہفتے تک نہ دیں, یوروپ میں بھی, یہ یوروپ میں جو ایک درمیان ایک دور گزرا ہے جس کو تاریخ دور یوروپ کا کہا جاتا ہے ڈاکے, اس میں یہ لوگ ایک مہینوں تک نہیں نہاتے تھے. بلکہ ہم نے تو سنا کہ ابھی پہلے 100 سال تک برطانیہ وغیرہ میں یہ حال تھا کہ مہینے مہینے تک یہ لوگ ڈاکے نہیں تھے, وہ بس وہ کپڑا یہ کیا کو صاف کر دیا پھر وہ ڈال دیتے. ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے, ہمارے یہاں مسلمان تو غسل کرتا ہے, پاکیزگی اختیار کرتا ہے. اور میرے دوستو یوروپ میں 100 سال کی بات کیوں کریں, ہم اس دور میں آپ دیکھ لیجیے کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں یہاں سے آپ مونٹریال جائیے کسی جگہ جائیے, راستے میں جو سروس اسٹیشن آتے ہیں وہاں وشال تھانے بنے ہوئے ہیں, بہترین سوٹ پہنا ہوا آدمی نیچے اترتا ہے, وہ کھڑا کھڑا پیشاب کرتا ہے, بند چلا جاتا ہے. کیا اس کے پیشاب کے خطرے اس کے اندر نہیں گرتے؟ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا, مسلمان کو نظافت سکھائے, مسلمان کو طہارت سکھائے. ایک ہوتی ہے نظافت کہ صاف ستھرا رہنا, میلا کپڑا نہ ہو, یہ تو نجیب ہو. یہ کون ہے طہارت, اللہ نے تو ہم کو طہارت بھی سکھلائی, نظافت بھی سکھلائی. بڑی عجیب نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام جو ہم عطا فرمایا, اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ انسان کو نظیف بھی بنایا اور اسلام نے مسلمان کو طاہر بھی بنایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو سکھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو دعائیں مانگی اس میں دعائیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کہ وہ غریب مذہبی تھی. میں نے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر نظر کرے, اس پر غور کرے, تو اس کا دل میں یقین ہو جائے گا کہ یہ لسان نبوت سے نکلی ہوئی چیز ہے, نبی کے علاوہ اس قسم کی متواتر بات کوئی نہیں ہوئی. ایک ایک دعا پر آپ غور کر لیجیے, ایک ایک لفظ اس کا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی کو جھکاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح صحیح بندہ بنا کر اسے پیش کرتا ہے. جو لوگ دعاؤں کے حاضر ہوں, جو معنی سمجھتے ہیں, ان کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی آتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے دعا و مخ العبادت, دعا و مخ العبادت. دعا جو ہے وہ تو عبادت کا مغز ہے, عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دعا کی توفیق نصیب فرما, اور جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ راتوں اٹھ کر کس انداز سے دعائیں مانگتے ہیں, بس ان کا دل ہی جانتا ہے کہ اس میں ان کو کتنا اپنے رب سے مناجات کرنے میں مدد ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے رات کو کبھی کبھی اٹھ جایا کرتے تھے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاها, اس وہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے, دعنی یا عائشہ انادی ربی, دعنی یا عائشہ انادی ربی, عائشہ مجھے چھوڑ دو, میں اپنے پروردگار کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ کھڑے ہوتے تھے اور پھر آپ کی دعائیں ہوتی تھیں اللہ کی. تو اتنی پر اثر دعائیں ہیں, ایک ایک دعا پر اگر آپ غور کریں, اور الحمدللہ اس وقت جو ہمارے یہاں دعاؤں کی کتابیں چھپی ہیں, مناجات مقبول ہے, حزب العظم میں دلائل و خیرات ہے, اس میں ہر جگہ ترجمے چھپے ہوئے ہیں, اردو میں بھی ترجمہ ہے, انگریزی میں ہے, فرینچ میں ہے, گجراتی میں, جرمنی میں. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کے رسول نے کس قسم کا سن صبر بھی مانگا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے رسول نے یوں کہا, اللہ افریق علینا صبر, افریق علینا. تو مولانا دریاب علی نے حاشیہ پر لکھا کہ ذرا غور تو کرو, یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ آپ ہمیں صبر عطا فرمائیں, لیکن آپ نے افریق کا لفظ ہے, اللہ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دیجیے. بچپن جو ہوتا ہے اس کا اخیری قطرہ اس وقت باہر آئے گا کہ جب آپ بالکل ایسا جیسے تیل ہوتا ہے کسی میں, وہ اخیری عورتیں ڈالتی ہیں تو کیتل کو کر دیں گے, دودھ کا برتن اس طرح ہم کریں گے تو اخیری قطرہ بھی. تو آپ نے فرمایا افریق آ لے گا صبر, اے اللہ ہم کو صرف صبر مت عطا فرما, ہمارے اوپر صبر کو آپ بھرپور بنا دے, ہم کو صبر سے کہ ہم واویلا نہ کریں مصیبتوں پر, ہم آپ کی نعمتوں کو اٹھائیں تو شکر کریں, اور آپ کی کوئی پریشانی کا موقع آئے تو ہم ایسے صبر کریں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اللہ تعالیٰ کا صابر بندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایسا صابر جو بندہ جب ہو جاتا ہے, اللہ نے تو وعدہ کیا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ معیت خدا کی نصیب ہوتی ہے, ان اللہ الصابرین, اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ میں صبر کرنے والا کے ساتھ. اس لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ افریق علیہ وسلم. ایک مثال دی میں نے کہ کیسے دعا کے الفاظ میں ایک ایک لفظ, اب آدمی دعا کرتا ہے لیکن ان لفظوں پر غور نہیں کرتا, اسے نہیں پتا چلتا کہ اس لفظ میں کیا خوبی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ایک دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی. آپ نے کیا دعا مانگی, اللہم اصلح لی دینی الذی ہو عصمت امری, اے میرے مولا میں میرا دین درست پر فرما. اللہ کے رسول فرما دے کہ اے اللہ تم میرے دین کو درست فرما دے کہ جس میں میرے معاملے کی سلامتی ہے. سب سے پہلی دعا جو اللہ تعالیٰ کی اس دعا میں جو سب سے پہلا لفظ ہے, اصلح لی دینی الذی ہو عصمت امری, اے میرے معبود تو میرا دین درست کر دے کہ اس میں میرے تمام معاملات کی سلامتی. میرے دوستو, دین انسان کا جب درست ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کی ساری لائنیں درست ہو جاتی ہیں. آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے, قوموں کے احوال پر نظر کریں, اپنے موجودہ دور کے احوال پر آپ نظر کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کو دین کی دولت عطا فرماتے ہیں اس کی دنیاوی زندگی بھی بہت اچھی گزرتی ہے, اس کی معاشرتی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے, اس کی سماجی اور گھریلو زندگی بھی بہت اچھی گزرتی ہے, اور اس کی سیاسی زندگی, اگر وہ سیاست میں داخل ہوا ہے تو اس کی سیاسی زندگی بھی بہت اچھی. دین نہیں ہے تو پھر سیاست کیا ہے؟ اقبال نے کتنا اچھا مشرا کہا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اقبال نے کہا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین اگر نہیں ہے سیاست میں تو بھی چنگیزی رہے گی, اس کو کاٹو, اس کو مارو, اس ملک پر حملہ کرو, یہ کھا جاؤ, یہ دبا دو, الگ الگ نام سے چنگیزی آ جاتی ہے جب دین نہیں ہوتا قوموں میں. اور اسی لیے اقبال نے اپنے اشعار میں ایک شیطان کی مجلس کا ذکر کیا ہے, ایک شیطان مشورہ دے رہا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں فساد پھیلانا ہو تو کیا کیا کرنا چاہیے. تو اس میں ایک شعر میں نے دیکھا تھا, تو افغانستان کے جب حالات پیش آئے تو مجھے اقبال کا شعر بہت یاد آتا تھا. جو اعلان ہوئے ہیں یہ بھی دین کی کمی کی وجہ سے, یہ گلی گلی ہر روز اعلان کرنا پڑتا ہے, مولانا کی تقریر میں اعلان کرنا پڑتا ہے, اور برسوں سے دیکھ رہا ہوں میں, یہ بھی دین نہیں ہے اس لیے معاملہ درست نہیں. जिंदार आदमी कभी भी कोई तार पार करते वक्त में इस तरह की हरकत नहीं करेगा जिसके अंदर दीन। लोटा भी किसी का अगर रखा हुआ है किसी का बगैर किसी इजाजत के आदमी तो नहीं उठाना चाहिए। ये हम लोग इस्तेमाल में जाते हैं, एक आदमी का बिस्तरा है, उसके पास कुछ सामान है, लोटा रखा हुआ है, कोई और चीज है, हम ये समझे कि भाई इसमें क्या है, मैं जरा पेशाबखाने में जाकर आता हूं, लेकर चले जाते हैं। तो वो साहब आया, उन्होंने देखा लोटा नहीं, तो परेशान हो गया, वो ढूंढता इधर उधर, फिर थोड़ी देर के बाद क्या माफ कीजिएगा मैं जरा ले गया। अरे भाई तुम पहले से ही कहकर जाते। ये दीन की कमी है, असल दीनदार आदमी ये बात कभी भी नहीं कर सकता। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने किया इसका बहुत बड़ा अहतमाम है, क्या किसी की चीज को भी बगैर उसकी इजाजत के न जाएं। जो कानून बने हुए हैं उस कानून की पूरी पाबंदी करें, इसलिए कि कानून तो बनाए इसलिए जाते हैं ताकि दुनिया में बसने वाले दूसरे इंसानों को तकलीफ न हो। ये दीनदारी है। अब हम तो ये समझते हैं हम तो नमाज के लिए आए हैं, तुम तरावी के लिए आए हैं, हम बात सुनने आए हैं, उसका मतलब ये थोड़ी कि कहीं भी आप ब्लॉक कर। एक बार तो हम यहां नजरिया मस्जिद में गए, जमात का प्रोग्राम खत्म हो गया था, हमें जल्दी निकलना था, तो बाहर निकले तो हमारे कार ब्लॉक है, बहुत तलाश किया, ऐलान भी करवाए, कुछ पता ही नहीं चला कहां गया, वो कार निकल ही नहीं सकते, ढूंढने से मालूम हुआ कि सामने पिज्जा की जो दुकान है वहां पिज्जा खा तुझे पकड़ लाए अल्लाह के बंदे, तुम जरा तो सोचो कि तुम्हारी वजह से हमें कितनी 20 मिनट तक हम ठंडी में खड़े रहे। ये दीनदारी नहीं है मेरे भाई, ये सारे दीन की जाहिरी शक्लें लेकर लोग घूम रहे हैं। दीनदारी तो यह है कि आदमी सबसे पहले ये सोचे कि मेरी वजह से किसी इंसान को तकलीफ, सबसे पहली बात ये सोचना है, पहले सोचे वो कि मैं यहां खड़ा हूं मेरी वजह से किसी को अजियत तो नहीं, किसी गाड़ी के ब्लॉक नहीं बनती। इसको कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्लह ली दीन यल्लज़ी हुआ इस्मत व अमरी, ऐ मेरे अल्लाह मेरे उस दीन को दुरुस्त करना जिसमें मेरे मामले की सलामती है। एक दुकान पर दंगदार आदमी बैठा हुआ है, अगर उसका दीन दुरुस्त है छोटे से बच्चे के साथ भी वो गलत बात नहीं करता, और अगर दीन दुरुस्त नहीं है नमाज बराबर पढ़ रहा है और जिंदा से मालूम हो रहा है, बेहतरीन दाढ़ी भी है। मैंने एक वक्त आपने शायद किस्सा यह सुनाया था अपना कि मैं दिल्ली में सदर बाजार में गया, मुझे मच्छरदानी खरीदनी थी, मैंने एक दुकान पर देखा कि बहुत अच्छे चेहरे वाले बेहतरीन भाई और निशान था सीधे का, तो मेरा दिल जहां में कुछ मुसलमान की दुकान ही नहीं सुनी, आदमी का दिल चाह जाए कि मैं खरीदे मुसलमान किया, तो मैं वहां गया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे मच्छरदानी खरीदनी है, आप मुझे एक मच्छरदानी दे दीजिए। वो पूरी दुकान में मच्छरदानी ही की थी। पहले उन्होंने मुझे कहा कि मौलाना ये हमारी दुकान थोक की है, होलसेल की, हम एक एक नहीं बेचते। ठीक है मैं वापस चला, अब मैं यहां से वहां तक पहुंचा, उन्होंने आ जाइए आ जाइए। मैंने कहा अच्छा वैसे दे तो नहीं, आपको एक दे देंगे, बहुत अच्छा। तो एक लाए, मैंने कहा मैं जरा इसको देखू, कहा देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं जब आप इसको खोलकर देखे, आपको चाहे तो ले जाइए। मैंने सही, और मेरा जनरेशन गुजरात जाने का उसी दिन था, मैंने बिस्तर में लगे कि घर आकर देखा तो ऊपर से सब तार तार, तो वो ताजिर है, मुसलमान है, मुतशर्रे मालूम होता है, निशान है लगा हो, लेकिन उसका एक हाथ है ये दीन से दूर हटा, इसलिए है ना। मैं इकबाल का एक शहर आपको सुनाने वाला था, वो मैं दूसरी तरफ चला, वो शैतान के मजलिस में अफगानियों के बारे में इकबाल ने कहा कि अफगानियों की गैरत दीन का है ये इलाज, ये बहुत जिंदार है अफगानी, इनकी दीन की गैरत का एक ही इलाज है कि मुल्ला को उनके को हो दमन से निकाल दो। अफगानियों की गैरत दीन का है ये इलाज कि मुल्ला को उनके गोहो दमन से नहीं, उनकी पहाड़ियों से उनके दामनों में ये मुल्ला लोगों को निकालो, तब इनकी दीनी गैरत है वो खत्म है। दुनिया में दीनी गैरत अगर है मुल्ला लोगों की वजह से, इन मदरसों की वजह से, इन मकाजी की वजह से, इस पर देशा चला ऑटोमेटिक सब सिकुलर बैंक। कितने साल पहले इकबाल ने शहर, मैं जब इसको पढ़ता हूं मैंने कहा जी फारसी में एक मशरा है कि कलंदर हर से गोयत जीदा गोयत, बाद आदमी को अल्लाह ताला दिन में ऐसी बातें डालते हैं जो बात कई साल के बाद साबित हुई, अफगानियों को अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज के मुल्ला को उनके गोह दमन से निकाल। तो जमाने में तो ऐसी गड़बड़ थी नहीं, जब ने कहा शहर को तो पूरी एक नज्म है, अल्लाह ताला मुसलमानों को समझ बता सकते कि ये क्यों हमारे मदरसों को तोड़ना चाहते, ये क्यों हमारे जिंदा लोगों के खिलाफ बक्तियां कसाते हैं, क्यों ऐसे मदामिन छाए होते हैं कि जो उलमा इस तरह की बातें करते हैं उनको पकड़ो, उनको जेलों में डालो, उनको ले जाओ इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज। ये जो शोर हो रहे हैं یہ اس کی وجہ ہے اقبال نے اپنے شعر کہ دین اصل ہے. جب قوموں میں دین ہوتا ہے میرے بھائیو, ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب دیندار نہیں تھے تو ان کی زندگیاں بہت ہی غلط قسم کی تھیں. میرے کچھ دوست جاننے والے ہم بمبئی میں بھی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا, دوسری جگہ پر بھی, وہ کہتے تھے کہ ہماری تو پوری پوری راتیں کلموں میں گزرتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے دعوت کی برکت سے جب ان میں کچھ دین کی طرف پیدا کی, وہ جانے لگے جماعتوں میں, اور جب ان کے اندر احساس ہوا کہ بھائی یہ مسلمان کی زندگی تو ایسی نہیں ہوتی, بعد میں تو ایسی زندگی ہو گئی کہ وہ دوڑ دوڑ کر وہ بےچارے سب کی خدمت کرتے, دوڑ دوڑ کے خدمت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں مولانا ہم وہی لوگ ہیں کہ جو رات بھر ہم نہ کسی مسجد میں جاتے تھے نہ کسی تقریب میں بیٹھتے تھے, ہمارے ایک پورا گروپ تھا اور ہم لوگ رات کو گھومتے تھے, اس طرح کی زندگی ہماری تھی. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا یہ دین جب پیدا ہوتا ہے تو تاجر درست ہو جاتا ہے, دین پیدا ہوتا ہے تو ملازم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہو جاتا. احمد آباد میں ایک جگہ مجھے جانا تھا, میں نے کنڈکٹر سے کہا کہ دیکھو بھائی میں اس جگہ سے واقف نہیں ہوں, آپ مجھے ذرا بتا دینا. تو انہوں نے کہا فکر نہ کریں. جب وہ جگہ آئی تو اس نے گاڑی روکی اور نیچے اتر کر وہ ایک حصے تک چلا اور مجھے کہا کہ اب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ جہاں جانا چاہیں گے وہ جگہ میں. بڑے شہروں میں کوئی کنڈکٹر اس طرح گاڑی روک کر آپ کو راستہ بتانا نہیں آتا, لیکن معلوم ہوا کہ وہ دعوت کے راستے میں چلنے والا رہتا تھا. دعوت کے راستے میں چلنے والا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے, مسافر ہے, باہر کے ہیں, اور بیچارے کو راستے کا معلوم نہیں. جب میں تھوڑی دیر ایک دو منٹ گاڑی روک کر اسے بتا دوں کہ دین آیا تو یہ دین آئے گا زندگیوں میں میرے بھائیو, تو پھر ساری کلے انسان کی درست ہو جائے گی, تاجروں کی زندگی درست ہوگی, ملازموں کی زندگی درست ہو جائے گی, کاروبار کرنے والوں کی زندگی درست ہو جائے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو مانگا اللہ سے مانگا ہے اللہ کو ہمارے دین کو درست فرما, اللہم اصلح یہ دین یہ لذی ہوا عصمت والی, ہمارے معاملے کا جو دارومدار ہے وہ ہمارے دین پر ہے. عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ لوگوں نے کتابوں میں یقیناً پڑھا ہوگا کہ وہ اتنے ناز و نعم میں پلے ہوئے, بہترین آرا قسم کا لباس پہنتے تھے خلافت ملنے سے پہلے, اور بہترین قسم کی خوشبوئیں لگاتے تھے, لڑکیاں انتظار کرتی تھی کہ عمر ابن عبد العزیز کس وقت میں گلی میں سے گزرے دیکھنے کے لیے, اور ان کی ایک مخصوص چال تھی, وہ تو بڑے مالدار آدمی تھے, تو اس کا نام ہی عالمی میں مشیت عمری چال, وہ ایک خاص ڈھنگ سے چلتے تھے. لیکن جب ان کو خلافت سپرد کی گئی اور دینی احساس اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بیدار کیا, وہ سارے لباس اتر گئے, ساری دولتیں جو بنو امیہ کے بادشاہوں نے جمع کی تھی وہ نواب نے عبد الملک نے مروان نے انہیں سب تقسیم کروا دی. اپنی بیٹیوں سے اپنی بیویوں سے کہا کہ دیکھو اب میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام میرے ذمہ آیا ہے اور میں قطعاً نہیں چاہتا کہ خلافت کا ایک پیسہ میرے پاس. اتنا تقوی اختیار کیا کہ ایک مرتبہ وہ کچھ کام کر رہے تھے اور بتی جل رہی تھی, ایک صاحب آیا اور نجی طور پر کچھ گفتگو کرنے لگے, تو انہوں نے وہ بتی بجھا دی. انہوں نے کہا دیکھو یہ جو دیا ہے یہ خلافت کے مال سے اس کا اندر تیل ہے, اس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی, ہم اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اپنے ذاتی معاملے میں کر رہے ہیں, تو میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس بتی کو دوں. تو ہمارے کتنے مسلمان ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں شور کرتے ہیں بتی آ کے بند کر دیتے ہیں. پچھلے دو سال پہلے وہاں ہمارے یہاں اسکارپرو میں صبح لائٹیں ذرا کم کر دیتے تھے, اتنی بڑی بڑی لائٹوں کی کیا ضرورت ہے, تو کچھ لوگ شور کرنے لگے لائٹیں تم بٹھا رہے ہو چلانا کیا ہے, اور اچھے خاصے وہ دیندار آتی. میں نے ایک مرتبہ سنا, دوسری مرتبہ سنا, تیسری مرتبہ سنا, لیکن میں نے کہا کہ لائٹیں بند ہو, آخر تم اپنے گھروں میں اتنی ساری لائٹیں جلاتے ہو, اس کا پیسہ جو جا رہا ہے یہ آپ سمجھو کہ اس کا حساب دینا ہے, تھوڑی سی لائٹ سے بھی نماز ہو جاتی ہے بھائی, کیوں اسراف کرتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کہاں اتنی بڑی لائٹیں, صدیق کے اکبر کے زمانے میں کہاں مسجد میں اتنی لائٹیں, عمر فاروق کے زمانے میں کہاں اتنی لائٹیں جلتی ہیں, یعنی کسی نے دیکھا ہے کہ اس زمانے میں بڑی بڑی لائٹیں جلایا کرتے تھے. آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتا ہے لائٹ بند کرتا ہے تاکہ بل کم آئے, اور اللہ کے گھر میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں چلاؤ پچاس لائٹیں چلاؤ. یہ دین کے سمجھنے کی غلطی ہے. دین درست ہوگا تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا, دین درست ہوگا تو ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی, یہ صحیح نہیں یہ صحیح نہیں یہ صحیح نہیں یہ صحیح. یہ ہم لوگ جو بظاہر دیندار ہیں مسجدوں میں آتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو معاملہ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں, اس واسطے کہ ہم نے دین کا صحیح فہم حاصل ہی نہیں کیا. اگر دین کا صحیح فہم حاصل ہوتا ہے میرے بھائیوں, تو مینا میں لوگ دوڑ کر بسوں میں نہ دوڑ کے جائیں کہ ہم پہلی جگہ روکے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کسی نے نہیں کہا. دوڑ کر لوگ مینا میں بسوں میں داخل ہو گئے اور بیچاری عورتیں جو ہیں وہ اس طرح دب کر کھڑی تھی. میں نے کہا اللہ کے بندو, حج میں آئے ہو, عرفات کے میدان میں جا رہے ہو, تم جوان آدمی ہو, تمہیں اتنے بھی شعور نہیں ہے کہ یہ عورتیں ہیں کمزور ہیں, ان کا حق ہے کہ وہ پہلے بیٹھے, تمہیں تو ان کو بٹھانا چاہیے. میرے بھائیو, دین کے ایک چھوٹے سے جز پر اگر آدمی عمل کرتا ہے تو اس کا اثر کتنا ہوتا ہے کہ واقعہ سنا دوں. پر یہاں گجرات میں ایک اسٹیٹ رادھن پور اسٹیٹ تھا, پالنپور کے بعد میں مولانا پالنپور کے, وہاں ایک رادھن پور ایک اسٹیٹ تھا, وہاں ایک وکیل صاحب تھے ہمارے یہاں آیا کرتے تھے مدرسے میں, لائر تھے بہت اچھے لیکن بڑے زندہ. وہاں ایک گاؤں میں دو چار مسلمان کسی بستی میں تھے رادھن پور سے دور, وہ لوگ کچھ مسجد بنانا چاہتے تھے تو کیونکہ وہ ہندوؤں کا گاؤں تھا, تو انہوں نے کہا نہیں یار مسلمانوں کو مسجد نہیں بنا دیں گے, دو چار تو مسلمان ہیں, پھر تم اپنی مسجد کھڑی کرو گے, زور زور سے اذانیں پڑھو گے صبح میں, پھر ہمارے بچے اٹھ جائیں گے. اس طرح تم بیچارے کمزور تھے, غریب مسلمان تھے, تو وہ پٹیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ان میں سے ایک آدمی رادھن پور آیا اور وکیل صاحب سے بات کی کہ وکیل صاحب ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں, نماز کی کوئی جگہ نہیں ہے, ہمارے پنچایت کے جو سرپنچ ہے وہ تو سختی سے نہ کہہ رہے ہیں یہاں مسجد نہیں بنے, تو اگر آپ آئیں سمجھائیں ان کو. وکیل صاحب نے کہا کہ میں آؤں گا کسی دن, میرے طرح کام تھوڑے سے نمٹ جائے. تو وہ تھوڑے دن کے بعد انہوں نے کہا مجھے جانا چاہیے, غریبی کا زمانہ تھا سخت, اور ہمارے یہاں ہندوستان میں بسیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, بھیڑ ہوتی ہے بسوں میں, لوگ کھڑے تھے بڑی, تو رادھن پور سے وہ تو بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے اسٹارٹ ہوتی تھی بس جہاں جانا تھا. وکیل صاحب کی جگہ پر بیٹھے, جیسے جیسے بسیں آگے بڑھتی گئی وہ بھیڑ ہوتی گئی, ایک اسٹاپ آتا ہے دوسرا آتا ہے دوسرا. ایک عورت کسی درمیانی اسٹاپ سے چلی, اس کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی تھا, اب وہ کھڑی ہے گرمی کی وجہ سے پریشان, تھیلا ہے اس کے پاس. تو وکیل صاحب دیکھتے رہے کہ یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, سب اکثر غیر مسلم, تو کوئی اس کو جگہ دیتا ہے یا نہیں دیتا. چار پانچ منٹ گزر گئے تو دیکھا کہ کسی کے دل میں بات نہیں آتی کہ اس بیچاری کو جگہ دینی چاہیے کہ ہاتھ میں بچہ لے کر کھڑی. تو وکیل صاحب کھڑے ہو گئے اور ان کو کہا کہ بہن یہاں میری جگہ پر بیٹھ کر میں. وکیل صاحب کی امت کی وہ بھی مولانا کی طرح وہ لال خطاب لگا دیتے تھے, تو کھڑے رہے. جس گاؤں میں جانا تھا اور جس سرپنچ سے بات کرنی تھی یہ اسی کی لڑکی تھی. لڑکی کے دل میں بڑا احساس ہوا کہ کسی نے مجھے ایسا نہیں کہا, اور یہ مسلمان ایک بڑے میاں ہیں, وہ نہیں جانتے تھے کہ لائر ہے, وہ تو سادہ بھی بہت تھے سیدھے سادے, اور انہوں نے مجھے جگہ دی تو کم سے کم اب جب یہاں اچھا وکیل صاحب وہیں اترے جہاں وہ لڑکی اتری. تو اس نے کہا کہ آپ میرے یہاں چائے پی رہے, میں اپنے آبا سے تمہاری ملاقات کر. اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ اسی کام سے لے آئے ہیں ایک اور, اور نہ وکیل صاحب کو یہ معلوم ہے کہ یہ سرپنچ تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے ایک کام سے آیا ہوں, مجھے یہاں کے سرپنچ سے ملنا ہے, اس لیے میں کسی وقت دیکھوں گا. انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ نے میرے اوپر بہت احسان کیا ہے, میں اپنے بچے کے ساتھ کھڑی تھی, آپ نے مجھے جگہ دی. دیکھو دینداری کا اثر وہ کیسا انسانوں پر پڑتا ہے, عام انسان بہت اشارہ کرنے لگے. انہوں نے کہا اچھا, پھر معلوم وکیل صاحب کو بات کرتے معلوم ہوا کہ اس کا بات ہی سرپنچ ہے. اب اس نے جا کر ساری داستان سنائی کہ میں وہاں سے بیٹھی, کسی نے مجھے جگہ دی, یہ بڑے گئے. پھر جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے آئے, کچھ کام ہے؟ انہوں نے کہا کام تو کچھ نہیں تھا, یہاں ایک مسجد مسلمان بنانا چاہتے ہیں, تو ہم چاہتے تھے کہ آپ کا تعاون اس میں حاصل ہو. تو چونکہ اس کی لڑکی پر احسان کیا تو وہ نانی کیسے گا, اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ضرور بنائیں گا اور میں ان کا ساتھ دوں گا. دین آتا ہے نا زندگیوں میں تو قوموں کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. آپ دینداری سے رہیں اس میں زمین پر اور دینی معاملات کو جاری کریں, لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے. اخلاق سے جیتا کرتے ہیں, اخلاق سے مارا کرتے ہیں. اردو کا ایک شعر ہے, اخلاق سے جیتا کرتے ہیں, اخلاق سے مارا کرتے ہیں, برائی کا بدلہ برائی سے توبہ. ایک آدمی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے, ہم بھی اس کے ساتھ برائی کرتے, برائی کا بدلہ برائی سے توبہ. ہم وہ ہیں کہ سب کا بھلا چاہتے. دیندار آدمی ہوتا ہے تو وہ تو ایسا کرتا ہے, ہم وہ ہیں کہ سب کا بھلا چاہتے. کسی نے برائی کی کرتی بھائی اللہ مجھے معاف کر. ایک آدمی برائی کرتا ہے تو ہم ٹھان لیں کہ کل اس کے ساتھ ہم بھی لڑیں گے, پھر اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھیں, ہم کچھ ادھر سے ادھر باتیں کریں, یہ شرافت کی بات نہیں ہوتی. برائی کا بدلہ برائی سے توبہ, ہم وہ ہیں کہ سب کا بھلا چاہتے ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں اللہم اصلح دینی الذی ہو عصمت. میرے بھائی یقین مانو کہ جب دین دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے انسان کو, دین کیا ہے, دین کس کو کہتے ہیں؟ دیندار ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف پانچ مرتبہ نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں. دیندار کہتے ہیں کہ اپنے تمام اعمال کو اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ڈال دینا, اس کا نام ہے دین. اس کو دیندار کہتے ہیں. ہر چیز میں خیال کیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے, اس آدمی کو دیندار کہا جاتا ہے کہ جو اپنے زندگی کی تمام, ورنہ بہت سے مسلمان ہم دیکھ رہے ہیں حج میں بھی جاتے ہیں اور پھر ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ اللہ کی طرح اللہ کی طرح. پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں بمبئی میں پہلے تو اسٹیمر سے, اب تو اسٹیمر سے بہت کم لگ جاتے ہیں, پہلے تو تین چار پانچ چھ اسٹیمریں جاتی تھی, اسلامی جہاز جاتا تھا, مظفری جاتا تھا, ایک دوسرا تو جاتا تو پانی کے جہاز سے جو حاجی لوگ آتے تھے تو بڑے بڑے سامان بھر کر لاتے تھے, مال کے کپڑے, یہ وہ کشکر کی گڈی اتر نہیں سکتے بولتے تھے. تو بمبئی میں کسٹم آفیسر یہ کہتے تھے کہ چوروں کی اسٹیمبر آئی, حاجیوں کی اسٹیمبر کو کہتے تھے کہ چوروں کی اسٹیمبر آئی ہے, ہم بدلے ہیں. کتنی غلط تصویر ہے. اگر مسلمان دیندار ہو تو وہ پوری لسٹ بتا دے گا کہ بھائی میرے پاس یہ مال ہے, آپ کو ڈیوٹی لگانی لگا لیجیے. لیکن حج میں جا کر دین کا صحیح فہم نہیں پیدا ہوا تو حج بھی غلط کر کے انسان آتا ہے اور اپنے زندگی میں ایسا عمل کرتا ہے جس سے اسلام بتا, بجائے اس کے وہ احترام کی نظر سے دیکھتے کہ یہ مقدس جگہ پہ آنے والے لوگ ہیں, وہاں سے آئے ہیں تو ہم ان کا احترام کریں, اس کے بجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ چوروں کی استعمال ہے. یہ ہمارے کانوں نے سنا ہے, بار بار گئے ہیں حجی لوگوں کے استعمال میں, اور کیا وہاں حالت ہوتی تھی مجھے معلوم ہے. یہ دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے, دین صحیح طریقے سے عمل میں نہ لانے کی وجہ سے, اس لیے میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اس پر ہمیں خیر. ہم اپنی زندگی میں اچھا دین صحیح آئے گا صحیح علم سے. دین کیسے آئے گا؟ جب مجھے مسائل معلوم ہوں گے تب میں اس پر عمل کروں گا. اس لیے ضروری ہے کہ دین کا صحیح علم خود بھی حاصل کریں, اپنے اولاد کو بھی صحیح علم دیں. صحیح علم کے بغیر صحیح دین حاصل نہیں ہوگا, دین پر عمل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ آدمی کو مسائل معلوم ہو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آدمی اہل علم کے ساتھ رہے اور علم سیکھتا رہے, ہر طبقے کو اپنے طبقے کا علم حاصل کرنا. اگر آپ تاجر ہیں تجارت کا علم حاصل کریں, آپ زراعت کرتے ہیں زراعت کا علم, آپ کسی جگہ ملازمت ہے تو وہاں کا علم حاصل کریں. حضرت تھانہ بھون میں حضرت خان کے رحمۃ اللہ علیہ یہاں تو دھوبی کو اور سنار کو بھی اپنے مسائل یاد تھے, برابر مسئلے ان کو یاد ہوتے تھے. تو یہ ضروری ہے کہ ہر طبقہ اپنے حلفے کا علم حاصل کرے تاکہ صحیح دیندار بنے. دوسری دعا کا لفظ کیا ہے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی ہو عصمت امری, اصلح لی دنیا الذی فیہا معاشی. دیکھو یہ ہے درمیانی راہ, دین درست کیا, اب اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہے اللہ میری دنیا بھی درست کر دے جس میں مجھے زندگی بنا کر. دیکھا جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں سب چھوڑ چھاڑ کے بس بیٹھ جاؤ مسجد میں, اب یہ کیا ہے دنیا ہے, چل جائے, ماں باپ کا بھی خیال نہ کرتے, بیوی بچوں کا خیال نہ کریں, اپنے بیٹوں کا خیال نہ کریں, یہ بھی دینداری ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے اجازت چاہی, اے اللہ کے رسول مجھے بھی جہاد میں شامل فرما لیے. تو آپ نے پوچھا تھا کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرے والدین بڑے زندہ ہیں. آپ نے فرمایا ففی ہیما جاہد, جاؤ والدین کی خدمت کرو اس میں جہاد کرو. یہ اعتدال ہے, ففی ہیما جاہد, اس میں جہاد کرو. موقع ہے کہ تمہارا ضعیف ماں باپ ہیں, بیمار بیوی ہے, تو اس کا تقاضا ہے کہ آپ اس کا خیال کرو. دینداری کا کبھی کبھی آدمی کو ہیضہ ہو جاتا ہے. بمبئی ہم گئے ایک مرتبہ خوکا بازار میں تبلیغی مرکز, تو وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے شورا کے آدمی, حضرت مولانا عمران خان صاحب بھوپالی وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. تو مشورے میں احباب نے یہ طے کر لیا مولانا سے پوچھے بغیر کہ مولانا کا بیان وہاں سنانی مسجد میں آج شام کا. تھوڑی دیر ہوئی مولانا کہیں سے تشریف لائے تو سب لوگ کھڑے ہوئے, بڑے عالم تھے, بہت تیز طبیعت تھی, اور سلام عمران صاحب کے بیٹھے حضرت یہاں ہمارا مشورہ ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ کا بیان وہاں ماندرا کی مسجد میں. حضرت نے کہا نہیں میرا بیان نہیں ہوگا. تو کہا حضرت مشورے میں دیکھو, ارے بھائی آپ نے مجھ سے مشورہ کیا تھا, آپ نے مشورہ کر لیا لیکن آپ کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے تھا مولانا عمران خان اپنے آپ کو جمن خان کرتے تھے, وہ مزاح کی بات تھی. تو مولانا کہنے لگے کہ آپ کو یہ بھی کچھ اندازہ نہیں کہ جمن خان کو کوئی اور بھی کام ہوگا. آپ نے مشورہ کر لیا, میں نے پوچھا ہوگا. میں نے کہا ہرگز نہیں جاؤں گا, ایسا کہا میں کھڑا تھا وہاں. مولانا کہا میں ہرگز تقریر کے لیے جاؤں گا, مشورہ کرنے والے تمہاری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے, یہ کوئی صحیح مشورہ نہیں. اس کے بعد چونکہ میں وہاں کھڑا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا یہ نئے نئے جو مسلمان ہیں نا ان کو تو بعض مطلب دین کا حیضہ ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کرنا چاہیے. کہہ دیا کہ ہم نے مشورہ کیا, ارے بھائی تم اس کو تو پوچھو کہ تمہاری کیا کیفیت ہے, وہ تو عالم آدمی تھے تو ہر چیز کو سمجھا. باہر لوگوں نے مان لیا کہ تمہاری غلطی ہوئی, ہمیں پہلے آپ سے پوچھنا چاہیے. تو یہ اصلاح علماء کرتے ہیں. علم دین بہت ضروری ہے, علم دین سیکھنے کے بعد ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جاتا ہے. میرے بھائیوں دینداری کچھ مخصوص شکلوں کا نام نہیں ہے, سمجھ رہے آپ. عجیب لوگوں کا حال ہے. ایک طرف تو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے, اور ایک طرف یہ ہے کہ جب ان کی اپنی شکلوں کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب اس میں ہم شامل نہیں ہوں. یہ دین کی فہم کی کمی ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اللہ کی عبادت کا جتنا حق ہے اور ہمیں اسی طرح اللہ کی جو مخلوق کا حق ہے, بیوی کا حق ہے, بیٹوں کا حق ہے, بہنوں کا حق ہے, یہ حقوق بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے سکھلائے ہیں قرآن شریف میں حدیث میں, ہمیں ان کی بھی رعایت کرتے ہوئے چلنا چاہیے. آدمی صرف اس طرح زندہ نہیں بن سکتا کہ صرف وہ مسجدوں میں آ کر صرف نماز پڑھ لے اور کچھ اشکال کر لے, نہیں. بہت دین کا شعبہ بہت وسیع ہے, ان حقوق کی رعایت بھی کرنی پڑتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ ڈالے ہیں. اور یہ کہ ہماری وجہ سے اللہ کے کسی بندے کو کوئی تکلیف ہو. دوسری دعا کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے, اے اللہ میری دنیاوی زندگی جو میری معاش ہے اس کو بھی تو درست فرما تاکہ اس میں میری زندگی گزارنی. میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہ پھروں, میں ایسی حالت میں زندگی نہ گزاروں کہ لوگ مجبور ہو جائیں مجھے پیسے دینے کے. یہ شریف آدمی اس طرح قبول نہیں کرتا. آدمی محنت کرے, کمائے, کھائے, دوسروں پر بھی خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے. یہ صحیح زندگی کا نقشہ ہے میرے بھائیوں. دین جب آتا ہے تو آدمی پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی فکر کرتا ہے. جب دین انسانوں کے درمیان میں پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی فکر کرتا ہے. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, ہمارے قریبی جاننے والوں میں تھے. وہ ان کی دکان پر کوئی آدمی جا کر بیٹھے تو ان کا یہ حال تھا کہ ایک گھنٹہ گزر جائے جب بھی وہ سر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے. حالانکہ ان کے گاؤں کے ہوتے تھے, وہ جانتے تھے کہ آدمی میرے گاؤں کا ہے اور بےچارا آ کر بیٹھا ہے, وہ دیکھتے ہی نہیں. ان کہتے کہ یہ تو شہر ہے, یہاں تو لوگ آتے رہتے ہیں, کام سب سے باتیں کرتے ہیں, کبھی بھی نہیں ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. ایک صاحب بیمار ہوئے اور بہت زندہ تھے, تعلیم سے تعلق رکھنے والے, تو وہ کچھ دن ان کے گھر میں رہے, بہت زندہ آدمی تھے. ان کی حالات جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بیماری میں بھی اتنی نماز کے پابند ہیں, اتنا خیال کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, رات کو تہجد میں اٹھتے ہیں, روتے ہیں, تو ان کا اثر. اور اس کے بعد دھیمے ان کا حال تبدیل. کیا حال ہو گیا اس کے بعد؟ پھر وہ لوگوں کو بلاتے تھے, ارے بھائی آؤ, کوئی کام ہے آپ کا, میں کر سکتا ہوں. وہی آدمی جو ایک گھنٹے تک کسی طرح بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا, وہ باتیں لوگوں کو بلانے لگے کہ بھائی آ جاؤ, کوئی بھی کام ہو تو میرے پاس آؤ, میں کام کر دوں گا, اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس شخص کے پاس پہلے دین نہیں تھا تو انسانوں کا کوئی کام, اس کا پیسہ کچھ بھی کام نہیں آتا تھا. اب دین آیا تو اس کا پیسہ انسانوں کو کام آ گیا. معاش جس میں ہمیں زندگی گزارنی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری معاش اور زندگی وہ اصلح لی آخرتی التی فیہا معادی, اللہ میری آخرت بھی درست فرما جس میں جا کر مجھے جا کر لوٹنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اصلاح مانگی, دنیاوی زندگی کی اصلاح مانگی, اور مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر بھی پیدا ہوتی ہے. اللہ میری اس آخرت کو درست فرما جہاں مجھے جا کر لوٹنا ہے. آدمی کے دل میں اگر تین چیزیں شامل ہو جائیں کہ وہ دنیا میں دین کو درست رکھے, دنیاوی زندگی میں معاش کو بھی درست رکھے تاکہ وہ بھیک مانگا نہ بن جائے. بھیک مانگنا یہ کوئی شرافت کی بات نہیں. پسندیدہ اسلام میں آدمی یہ کوشش کرے کہ آدمی کمائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچے. آدمی اپنے علم سے, اپنے عہدے سے, اپنے تعلقات سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو نفع پہنچائے. زندگی یہ ہے, یہ نہیں کہ آدمی اپنا خود کا فائدہ اٹھاتا رہے. آج جو ساری دنیا میں جو گڑبڑیں چل رہی ہیں میرے بھائیوں, وہ اس کی وجہ سے آپ پورے عالم پر نظر کریں، اس وقت جو امت میں اور پورے عالم میں جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ صرف اس وجہ سے دین کی صحیح شکل میں ان کے سامنے. اگر کسی ایک خطے میں بھی صحیح شکل والا دین آ جائے آپ دیکھیں گے کہ ہم کا مان آئے بالکل. ہم نے تو دیکھا ہے میرے دوستو 1953 میں جب ہم مکہ معظمہ گئے اس وقت تو یہ سڑکیں وڑکیں کچھ نہیں بنی تھی، جو ابھی جو ہے مکہ شریف میں مدینہ میں جو بڑی بڑی بلڈنگ ہے وہ کچھ نہیں تھی، کچے مکانات تھے. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حرم شریف کے باہر جو سراب ہوتے تھے چینج کرنے والے، پیسے چینج کرتے ہیں، اور اس وقت نوٹیں نہیں نکلی تھی، یہ ریال کے اور چاندی کے سکے تھے، تو اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے جیسے گیہوں کا ڈھیر ہوتا ہے ایسا ڈھیر لگتا تھا وہ سراب کی چادر پر، اور گنیاں ہوتی تھی سونے کی، اس میں مصری، سعودی اور برٹش. تو کہتے ہیں کون سی گنی تم کو چاہے، جینی مصری، جینی سعودی اور جینی بری پانی، بول کے خالص سونے کی. وہ ایسی نہیں، اذان ہوئی حرم شریف میں ایک کپڑا ڈالا وہ چلے جاتے تھے، وہ سونے کی گنیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اذان سنتے ہی وہ سرافوں کو میں نے خود دیکھا ہے. اگر کوئی دوسرا آدمی مجھے کہتا تو شاید میں اتنا اور جائے گا، ایسا ہوا کہ سونا چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ سونا چھوڑ کر چلے جاتے تھے. میں نے ایک سراب کو پوچھا تم اس طرح چھوڑے، یہاں کوئی خطرہ نہیں کیونکہ وہاں بات کے چور کاٹے جاتے تھے، سب کی جو دین دین کا ماحول جہاں پیدا ہوتا ہے تو آپ سونا باہر رکھ کر چلے جائیے، اور دین کا ماحول نہیں ہوتا تو آپ کے جوتے مسجد میں سلامت نہیں دیتے. لوگوں نے شکایت کی جوتے سے یہاں سے اٹھ گئے، ماں ندیم صاحب یہاں تشریف لائے تھے یا مفتی رفیع صاحب، میں نے نئے جوتے خریدے تھے اور برف باری ہو رہی تھی اور اسی دارالسلام کے وہ یونٹ میں تھے، اور میں باہر نکلا تھا جوتے ہی، اور میں تو نیا نیا آیا تھا، میں نے بہت تلاش کر دی. میں نے سوچا کہ کوئی مسلمان اس طرح یہاں سے نہیں لے جائے، شاید تبدیل بدل گیا ہوگا. میں نے دیکھا کوئی دوسرا جوتا اس کو کس طرح، کوئی نہیں تھا، کسی کی پرانی چپل تھی وہ میں نے پہنی، اور مان لو ایسا برف بہت تھی اس دن. تو میں نے کہا ہمارا تو یہ دین نہیں ہوتا تو مسجدوں میں جوتے سلام دے رہے، دین نہیں ہوتا تو ہمارے کوٹ جہاں لٹکائے جاتے ہیں ہم اعلان لگاتے ہیں کہ آپ کے جیب میں کوئی دین کی چیز ہو تو میرے مہربانی اس میں نہ رکھیں. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری دینداری جو ہے بظاہر نظر آ رہی ہم یہاں آتے ہیں، یہ کھوکھلی دینداری ہے میرے بھائیوں، یہ کھوکھلی دینداری ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جو مسجدوں میں آنے کے بعد اسلام میں آئے، ورنہ کوئی مجال ہے کہ مسجد میں آئے؟ ایک نو مسلم آیا اس کافروں کی مسجد میں اور وہ بےچارا 15-20 کسی نے اٹھا لیا، اور اس میں میرا ڈرائیور کا لائسنس تھا، میرا بینک کے کارڈ تھے، اور میں تو ابھی بھی مسلمان ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں کیا تھا. ہم لوگوں کی دینداری کھوکھلی دینداری ہے، بناوٹی. صحیح دین اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہے، اور صحیح لوگوں کے پاس ہم علم سیکھنا چاہتے بھی نہیں. ایک مہینہ ہو گیا یکم رمضان سے لے کر یہ 29 ہے، روزانہ ایک گھنٹے جب بیٹھ کر ہم تعلیم کرتے ہیں، جتنے مسجد میں 5 آدمی 6 آدمی وہی بیٹھتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ نہیں کہتا کہ چلو حدیث شریف پڑھی جا رہے تھے جا کر ہم بیٹھے. ہم نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ میں جس کے کسی بچے کو عربی سیکھی ہے تو میں عربی کا مدرس رہا ہوں تو میں ایسے ہی سکھا دوں گا مگر جو پیسے نہیں ہوں، یہ نہیں کہ کسی پر $30 مانگے یا 25. دو مرتبہ اعلان کیا، ایک بچہ بھی تیار نہیں. ہم کہتے ہیں ہم ویسے ہی آپ کو سکھائیں گے عربی زبان، کوئی تیار نہیں، نہ تعلیم میں بیٹھنے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ کوئی علم سیکھنے کے لیے تیار ہے، اور پھر نقد کرتے ہیں علماء پر. مجھے تو اس پر تعجب ہوتا ہے، یہ اس لیے میرے بھائیوں کے دین کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا دین بھی درست فرما دے، ہماری معاش جو ہم زندگی گزارے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، ہم حلال رزق کمائیں، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں، ہر چیز کو اس کی جگہ پر ہمیں رکھنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے اللہ ہمارے آخرت کو بھی صحیح مسلمان یہ ہے کہ اس کا دین درست ہو، اس کی دنیا بھی درست ہو، اور وہ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانے. مسلمان کی مثال تو ایسی عجیب و غریب ہے کہ اس کی ذات سے تو ہزاروں انسانوں کو نفع پہنچا، اس کے پڑوس والے یہ سمجھیں کہ میرے پڑوس میں ایک مسلمان ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں. مسلمان کے پڑوسی اگر غیر مسلم ہو اس کا دل میں یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ میرا پڑوسی مسلمان ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں، اگر میں 15 دن بھی نہیں رہوں گا تو یہ مسلمان. اللہ تعالیٰ میں دین سمجھنے کی توفیق میرے بھائی آپ رات کا بہت بک لیا. دیکھیے 29ویں شب ہے، اب معلوم نہیں کل چاند ہوتا یا نہیں ہوتا، غریب سمجھ لیجیے جتنی اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں دعا کر لیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو مقبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا من شيء. وإذا فعلت ذلك بنا تقولنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم الذق بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم عاتق رقابنا رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت واقنا شر ما قضيت انك ترضي ولا يرضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت استغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يسدون سبيل ويكذبون الرسل ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم خارب بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود. اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود. اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحور العداء والجبابرة. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك بما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك بما استعاذ منك نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.